کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا، حل نواخذ بمعنی تکلم، ہم جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، ہمارا حساب کتاب ہوگا. یا رسول نے فرمایا ثقلت قومک، تم نہیں جانتے تمہاری ماں تمہیں روئے، یعنی اسے کہتے ہیں تمہارا ناس ہو. اور کچھ ایک محبت کے انداز میں بھی اس طرح باتیں کہی جاتی ہیں، تو دعا نہیں ہے پیارے رسول کی طرف سے. وحل یقب الناس فی النار الا حصائد الفن الفرتے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ جہنم میں صرف اپنی زبان کی بنا پر جائیں گے، نیک اعمال ہوں گے سب کچھ، لیکن الٹی سیدھی باتوں کی وجہ سے غیبت کر دیا، کسی کو غلط بات کہہ دی، کسی کو ایسی بات کہہ دی جس سے اس کو تکلیف ہوئی. وحل یقب الناس فی النار الا حصائد الفرتے، تو ایسی چیزیں جو آدمی کے فائدے کی نہ ہو اس کو چھوڑ دینا، یہی حسن اسلام ہے، اسلام کی اچھائی ہے. اسلام کو جس طرح اچھا بنانا چاہے آدمی، اگر بنانا چاہتا ہے اچھے سے اچھے انداز میں، تو بیکار کی چیزیں چھوڑ دیں، بیکار باتیں نہ، بیکار کام نہ کرے، بیکار چیزیں نہ خریدے. بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں پڑی رہتی ہیں جس کی ضرورت ہے، سب اس میں آتی ہیں. اسی طرح بیکار علوم کا سیکھنا بھی غلط ہو جاتا ہے، بہت سے ایسے علوم ہیں بیکار کام، شطرنج اور یہ اور وہ، یہ سب اسلام کے حسن اسلام کے خلاف رہتی ہیں، جس سے اللہ آدمی اپنا وقت ضائع کرے. لیکن اگر اسی وقت کو وہ کسی کے کی مدد میں کما رہا ہے، کسی کی مدد میں خرچ کر رہا ہے، تو یقیناً وہ بہت بڑی نیکیاں کما رہا ہے. اسی وقت کو اگر وہ دو رکعت چار رکعت نماز پڑھنے میں خرچ کر رہا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسی طرح جو بات سننے کی نہیں ہے، ٹٹولنے کی نہیں ہے، ٹوہ لگانے کی نہیں ہے، تجسس کرنے کی نہیں، آدمی اس کے پیچھے نہیں پڑتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ابھی وہ کیا بات کر رہا تھا، یعنی ان کے دل میں کچھ کرتا رہا ہوگا اپنی بات، تم اس کے پیچھے کیوں پڑھو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انل مقدام مادی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ملا ابن آدم ویعا شر من بطن، ابن آدم پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا ہے، یہ لفظ ہے اس کا. ما ملا ابن آدم، نہیں بھرا ابن آدم نے کوئی برتن برا اپنے پیٹ سے، گویا پیٹ میں بہت سی بری چیزیں آدمی بھرتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ حلال روزی سے اپنے پیٹ کو بھرے، حرام روزی سے بھرے گا تو یہ سب سے برا برتن بنے گا. ہوا ماں ملا آدم ابھیان شرم من بطن، اور اس میں دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اندر سے جو بولتا ہے آدمی، کیونکہ پیٹ کا مانا یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں بات نہیں پچتی، جس طرح کی ایک محاورہ ہے، یہ محاورہ عربی میں بھی ہے، یعنی آدمی غلط باتیں بول کر کے بہت کچھ برائیاں کماتا ہے، یہ مانا ہے. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے. اور خطرات نفس بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی غلط سوچ کر کے آہستہ آہستہ اس طرح کی طبیعت بن جاتی ہے اور غلط کام کے لیے آدمی آمادہ ہو جاتا ہے. جس طرح نیک کام سوچ کر کے آدمی نیکی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی طرح غلط کام سوچ کر کے، غلط افکار ذہن میں رکھ کر کے آدمی غلط کام کر سکتا ہے، یہ سب معنی اس میں آ سکتا ہے. ماں ملانے کے سب سے واضح معنی یہ ہے کہ آدمی پیٹ میں حرام روزی کھا کر کے سب سے برا برتن بھرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ حلال روزی کی کوشش کرے. ظاہر بات ہے حلال روزی کے لیے دروازے واضح ہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اسی طرح شراب پینا، اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جو صبح کی ہے حلال اور حرام ہونے کی، اس کو کھانا، یہ پیٹ کو بری چیز سے بھرنا ہوا. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، لیکن غلطی کرنے والوں میں تو سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے. اور یہ کوئی نہ کہے کہ وہ آدمی انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو ہم نے اسی لیے بنایا ہی ہے کہ غلطی میں پڑ کر کے تم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اور اگر یہ کوئی چاہے کہ تم گناہ نہ کرو مطلق، تو ہماری یہ مخلوق جو ہم نے بنائی ہے یہ اسی لیے ہے کہ گناہ ہمیں پڑے تو توبہ کرے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم دوسری مخلوق لائیں گے جو گناہ بھی کریں گے اور توبہ بھی کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے اللہ سے مایوس نہ ہو، یہ مانا ہے حدیث کا. یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتے گناہ بھی کرتے رہو توبہ بھی کرتے رہو، گناہ کر کے توبہ کا مانا یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو، فوری طور پر اس کام کو چھوڑ دیں، اس غلط کام کو چھوڑ دیں. اور اس کے نہ کرنے کا عزم ہمیشہ کے لیے کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس میں نہ پڑا. لیکن ہو سکتا ہے وہی کام جس سے توبہ کیا ہے دوسری بار بھی کر گزرے آدمی، انسانی کمزوری کی بنا پر بس پھر توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ صادق ہو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اے لوگو، اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، توبۃ نصوحا عسى ربکم، بہت کچھ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. عسى ربکم ان یغفر لکم توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اور جنتوں میں داخل کر کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، من تحتها الانهار. یوم لا یخزی اللہ المؤمنین والذین آمنوا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی طرف ابھارتے ہیں. اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اے میرے بندو گناہ کر کے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید رہو، امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے اگر توبہ کرو گے تو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب کو معاف کر دیں گے. ان اللہ غفور رحیم. وتوبوا الى وانيبوا الى ربكم واسلموا له. اللہ سے توبہ کرو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ. وانیبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لو، عذاب آ جائے گا تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ کسی قوم پر جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس وقت چونکہ ایمان بالغیب نہیں رہتا ہے، اگر ایمان بالغیب ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ گناہ ہو سکتا ہے کل ہی اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے. اگر یہ ایمان رہے گا تو فوری طور پر آدمی گھبرا کر کے، یہاں تک کہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کیا، لا آ کر کے زنا کیا، کوئی شہید شاہد نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں تھا، ایمان کھینچ کر کے ان کو پیر رسول کے دربار میں لا کر کے پہنچا دیتا ہے، کہتا اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا، مجھے پاک کر دیجیے. دیکھیے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ توفیق ہوگی اس کو سچے توبہ کی. وانی وہ الارت مسلم لو من قبل ان یاتیہم عذاب ثم لا تنصرون. عذاب آ جائے گا تو پھر مدد نہیں آئے گی. اب دیکھیے کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کرے آدمی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. اس میں سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ولا علی الذین، ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی کہ وہ موت کو انہوں نے سامنے دیکھ لیا. موت کو جب سامنے دیکھ لیا، آدمی جب غرغرے کی حالت میں آخری منزل میں ہوتا ہے تو گویا مثال دی ہے ورمانے کی جیسے اونچے پہاڑ پہ کھڑا ہو اور ایک حالت ایسی آتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں اس کے سامنے واضح طور پر نظر آتی ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اب تو ایمان بالغیب نہیں رہ گیا، ایمان بالشاہد ہو گیا. جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو ڈر کر کے آپ اس کو دیکھ کر کے آپ ڈر رہے ہیں. نہیں ہونا یہ چاہیے کہ ایمان بالغیب، اللہ کے ڈراوے پر یقین ہو، اس ڈراوے کی بنا پر گناہوں سے توبہ کریں. لیکن جب اس وقت آدمی پہنچ جاتا ہے جبکہ دنیا اور آخرت دونوں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح جب سورج مغرب سے پچھم سے طلوع ڈوبے، پچھم میں ڈوبے گا اور مشرق سے طلوع ہوگا، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا واری بو ادارہ بکواس کے بولو من قبل آئیں یہاں کہ ملازہ و تم مراسل کرو وسطب ہو اختر ماں ان ضلع میں رب کو من قبل آئیں یہاں کہ ملازہ وہ بخ کا تنوع ان تم لاتے چڑھو. اللہ نے جو نازل کرا اس میں سے اچھی سے اچھی چیز پر عمل کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اچانک اور تم اس کو سمجھ نہ سکو اور اچانک عذاب میں پھنس جاؤ. کل بنی آدم خطا، بنی آدم گناہ گار ہیں. وہ خیر الخطائین التوابون، گناہ کرنے والوں میں سب سے اچھے جو ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں. حضرت آدم ہمارے دادا، سب سے پہلے انہوں نے گناہ کیا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا توبہ کا طریقہ اور الفاظ توبہ بھی سکھائے کہ اس طرح توبہ کیجیے، لا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دعا کی اور توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اسی طرح ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر انسانی کمزوری کی بنا پر گناہ میں پڑ گیا تو پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ مقصد نہیں ہے کہ گناہ کرو اور توبہ کرتے جاؤ جان بوجھ کر کے، نہیں، جان بوجھ کر کے آدمی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، تو اس پر جواب دیا کس نے کہ اللہ تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہیں. غفور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا قہار اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی، ان نبت شرب بکل شدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے پیارے رسول کی طرف منسوب، لیکن یہ حقیقت میں یہ روایت حدیث نہیں ہے. آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ بہت سی چیزیں جو اچھی لگیں کچھ لوگوں کو، اس کو پیارے رسول کی طرف منسوب کر دیا. یہاں تک کہ بعض کھانے کے بارے میں کہ اس کے کھانے اس کا رسول ہے، اس کے کھانے سے اس طرح کا فائدہ ہے، یا یہ کہ جو شخص اتنا نماز پڑھ لے گا اس کو، حکما کی بہت سی چیزوں کو انہوں نے حدیث بنا دیا. یہاں تک کہ باذنجان وغیرہ، یہ بیگن وغیرہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں شاید کوئی بیگن فروش رہا ہوگا، بیگن نہیں بک رہا ہوگا، تو اس نے اس کی تعریف میں حدیث گڑھ دی. اسی طرح کوئی آدمی تھا جو خیاط تھا، دردی تھا، اور وہ پیجامہ سلا کرتا تھا، تو اس کے پیجامہ لوگ کم خریدتے تھے، تو اس نے حدیث گڑھ دی کہ پیارے رسول نے فرمایا رحم اللہ المتسرولین والمتسرولات، اللہ پیارے رسول نے دعا فرمائی ہے پیجامہ پہننے والے مرد اور پیجامہ پہننے والی عورتوں کے لیے. تو اس طرح کرتے ہیں، بہت سی چیزیں اچھی لگیں اس کو حدیث بنا دیا. یہ صحیح ہے کہ یہ لقمان حکیم کا یہ قول ہے، الصمت حکمت اور حکم، چپ رہنا یہ حکمت ہے، وہ قلیل فاعلو، لیکن چپ رہنے والے کم ہوتے ہیں. آدمی زیادہ بولے زیادہ غلطی کرے گا، اور چپ رہے ضرورت کے تحت بولے تو یہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک حکمت کی چیز ہے چپ رہنا، وہ قلیل فاعلو، لیکن کم ہی لوگ ہیں جو چپ رہتے ہیں، بیکار میں بولنے والے بہت ہوتے ہیں. یہ حضرت لقمان حکیم کا قول ہے، صحیح ہے، لیکن بعض علماء نے بعض کتابوں میں اس کو کسی نے پیارے رسول کی طرف منسوخ کر دیا، اس وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پیارے رسول کی طرف اس کی نظر صحیح نہیں ہے. ہاں، یہ لقمان حکیم کا قول ہے. باب الترہیب من مساوی الاخلاق، یہاں اچھے اخلاق، زہد اور ورا کی بات ہو رہی تھی. یہاں جو باب باندھا ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، الترہیب من مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے ڈرانے کے باب میں. برے اخلاق کون سے ہیں؟ بہت سے ہیں اخلاق، مکارم اخلاق، مساوی اخلاق. ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں جس طرح یہاں باب باندھا ہے یا باب کا ذکر کیا ہے، اسی طرح کچھ ایسے ائمہ بھی ہیں جنہوں نے کتابیں مستقل لکھی ہیں مکارم الاخلاق، کسی نے مساوی اخلاق، یہ کتابیں بازار میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں، غصے کے سے بچنے کے مسئلے میں، اسی طرح اور دوسرے ظلم سے بچنے کے معنی چھوٹے چھوٹے رسالے بھی ہمارے ائمہ نے پیارے رسول کی احادیث کا مجموعہ اس میں ذکر کیا ہے. تو یہاں ہے ترہیب من مساوی الاخلاق، برے اخلاق، بری عادتوں سے بچنے کے بارے، ڈرانے سے، ڈرانے کے بارے میں یہ باب ہے، ذکر ہے برے اخلاق سے ڈرانے کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا، ایاکم الحسد، حسد سے بچتے رہو، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ. حسد کیا چیز ہے؟ حسد ہوتی ہے کہ آدمی، یقیناً یہ کم عقل آدمی کی دلیل ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو کم سے کم یہ سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دے دے، ہم بھی تیرے راہ میں خرچ کریں، یا ہم بھی اس نعمت سے لطف اندوز ہوں. یہ دعا کرنے کے بجائے، یہ دعا جائز ہے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، لیکن یہ دعا کرنے کے بجائے کہتا ہے اس کی یہ چیز ضائع ہو جاتی، اس سے یہ نعمت ظاہر ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا. یہ تمنا دل میں جو کروٹ لے رہی ہے، دیکھیں آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں صرف نیت کی بنا پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن حسد جو ہے وہ صرف دل ہی کی بات ہے. آدمی یہ تمنا کرتا ہے، حالانکہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ اٹھ کر کے اس میں کوشش کرے کہ اس کی یہ نعمت ظاہر ہو جائے. صرف یہ نیت بری نیت میں جو ہے کہ آدمی یا تمنا جو ہے بری نیت کر کے کہ آدمی کی یہ نعمت ظاہر ہو جائے, اس نیت سے اس کا معاقضہ ہوگا. اس کے علاوہ اور دوسری نیتوں پر جو غلط ارادہ کیا, بہت سے ایسے ہیں جو کسی حسد سے متعلق نہیں ہے, اس پر معاقضہ نہیں ہوگا. لیکن اس میں معاقضہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے پہ رسول فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو. حسد تمنی سوار النعمہ, کسی کی نعمت دیکھ کر کے آپ ایک آنکھ اس کو بھا نہ سکیں آپ, اور یہ تمنا کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو زائل کر دے. دوسرا ایک مظہر یہ بھی دیکھیے کہ اگر کسی کی نعمت زائل ہوئی, کسی کو مصیبت پہنچی, آدمی کو خوشی محسوس ہو رہی ہے دل میں, تو یقینی نہ سمجھیے کہ حسد کی بات ہے. یہ بھی حسد ہے بھائی. ایک مسلمان بھائی کو مصیبت پہنچی تو ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ہماری ایک انگلی کٹی اور پورا جسم درد محسوس کر رہا ہے, اس طرح ہمیں ہونا چاہیے. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یضرب, اسی طرح مثل المؤمنین فی تواضعهم وتراحمهم, ایک مسلمان کے ساتھ دوسرے مسلمان کے ساتھ رحمت اور شفقت کی مثال ایسے ہے. کما کرے الجسد الواحد, ایک پورے مثال جسم کی مثال ہے. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهم, ایک عضو کو بیماری لگی تو پورا جسم اس کا درد محسوس کر رہا ہے. اسی طرح ایک فرد کو کسی کو تکلیف پہنچی تو ہمیں بھی تکلیف پہنچی, نہ کہ ہم خوش ہوں. اگر خوش ہو رہے ہیں تو یقیناً یہ حسد ہے, اور یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے, ہمارے صلات کو بھی, ہمارے زکات کو اور دوسری نیکیوں کو کھا جائے گا. کما تاکل النار الحطب, جس طرح آگ لکڑی کو, جلونی لکڑی کو کھا جاتا ہے. یہ کیسی واضح مثال دیے پیارے رسول. اور آگے بڑھ کر کے اگر آدمی کوشش یہ کرے کہ فلاں کی نعمت ظاہر ہو جائے, فلاں کا بچہ مر جائے, فلاں کا مال, فلاں کی بلڈنگ جل جائے, اور کچھ اگر اس کے دل میں ہے اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے, کسی کو لگا رہا ہے, تب تو اور ہی بڑی بری بات ہوگی. لیکن صرف یہ تمنا ہی اس کی نیکیوں کو کھا لینے کے لیے کافی ہے. یہ بری نیت ہی اس کے لیے کافی ہے کہ اس کی نیتیں نیکیاں تمام کھا جائیں. ایاکم الحسد فإن الحسد یأكل الحسنات. ہاں, ایک چیز ہوتی ہے حسد. لفظ حسد غبطہ کے معنی میں بھی آتا ہے, جس سے پیارے رسول نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, دو چیزوں میں آپ حسد کر سکتے ہیں. حسد کا معنی تمنا یہ کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے. کسی کو دیکھ کر کے آپ نے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, تو آپ اس کے حقدار ہیں. آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مال دے دیتا تو اس طرح میں تیرے راہ میں خرچ کرتا. اسی طرح کسی کو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو آپ اس کے بارے میں تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم دیتا تو ہم اس کو اپنے اس پر عمل کرتے اور دوسروں کو یہ علم سکھاتے. ان دونوں میں غبطہ آپ کر سکتے ہیں. غبطہ اس کو کہتے ہیں اصل, لیکن حسد کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے, اور یہ چیز کوئی بری نہیں ہے. کسی کو دیکھ کر کے آپ کو یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دے دے, دعا کر سکتے ہیں. جس طرح کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے پناہ دی ہے. اس نے الحمد للہ الذی عافانی مما ترنا. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شدید بالسرعۃ. سرعۃ کے معنی پہلوان جو حریت کو پچھاڑتا چلتا ہے, یہ ہے لفظی ترجمہ اس کا. سریع لوگوں کو پچھاڑتا ہے, کوئی بھی مقابلے میں آئے کشتی کرنے کے تو وہ حریت کو گرا دیتا ہے, اس کو کہیں گے بہت ہی طاقتور ہے. پھر رسول نے فرمایا تم لوگ تو طاقتور اس کو کہتے ہو, وہ طاقتور نہیں ہے. انما الشدید, طاقتور وہ شخص ہے, الذی یملک نفسہ عند الغضب, غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے. غصہ اس کو آیا لیکن اس غصے کو اس نے استعمال نہیں کیا. غصہ آ کر کے ہو سکتا ہے کسی کو مار سکتا ہے, کسی کا سر توڑ سکتا ہے, کسی کو قتل کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ اپنے غصے کو قابو میں کر لے تو یہ سب سے بڑا طاقتور آدمی. حقیقت بہت سے لوگ کمزور ہوتے ہیں اس پہلو سے کہ ذرا سا غصے کی بات آئی تو کانپنے لگتے ہیں. اور غصہ جو ہے آج کل خاص طور پہ زمانے میں جو تحقیق ہے وہ بہت سی بیماریوں کا سبب بھی ہے. آدمی غصے میں کتنے مسائل اس طرح آتے ہیں, کہتے ہیں غصے میں میں نے بیوی کو طلاق دے دیا, بعد میں جب ہوش آیا جب کہتے ہیں کہ چوتل کے نیچے ہاتھ گیا تو پھر سمجھ میں آیا کہ ہم نے غلطی کی. یہ بری مثال ہے. تو جب کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی تو پوچھا یہ جاتا ہے کیا غصہ اس حد تک تھا کہ آپ سر مار رہے تھے دیوار میں, اپنا سر توڑ پھوڑ رہے تھے؟ اگر ہے تو ہم غصہ مانیں گے, ورنہ طلاق جو ہے محبت سے نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ تو غصہ رہتا ہے. لیکن اس حالت میں بھی اگر غصے کو قابو کر لے تو وہی سب سے طاقتور. آپ دیکھیں پیارے رسول کو, پیارے رسول کی ازواج مطہرات نے نفقہ طلب کیا کچھ پیارے رسول ناراض ہوئے اس سے کہ ہم کہاں سے تم کو لا کے دیں. آپ غصہ ہو کر کے آپ نے قسم کھا لی کہ ایک مہینہ تک کسی کے قریب نہیں آئیں. ایک مہینے تک آپ ایک ہول لیا, اونچی جگہ تھی جیسا اور روایت میں آتا ہے کہ اس پر چڑھنے کے لیے حجور کا تنا رکھا ہوا, جیسے پل بنا دیں آپ تو اس تنے سے چڑھا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ پیر جب 29 دن ہو گئے تو حضرت عائشہ کے پاس آئے پیر رسول. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آج تو 29 ہی دن ہوا, ابھی 30 مہینہ 30 دن کا. تو پیر رسول نے فرمایا کہ نہیں, اشار ہا کدا ہا کدا, یعنی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. لیکن پیارے رسول نے اس غصے پر قابو پا کر کے ان کو نہ مارا نہ ان کو طلاق دیا. خود آپ ایک طرف الگ ہو گئے. میں نے آپ کو مثال دی تھی, ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں, تین بیویاں ہیں. وہ کہتے ہیں, ہم نے کہا اللہ کے بندے آدمی ایک میں پریشان ہو جائے تم تین میں کیسے, اور الحمدللہ بچے بھی کافی. یہ اس کے بچے کو مارتا ہے, اس کے بچے کو. ہم نے کہا کیسے جیتے ہو تم؟ میں نے خود دیکھا. کہتا ہے کچھ نہیں بولتا ہوں, بس غصہ نہیں کرتا. غصہ کروں گا تو بیمار ہوں گا, مجھے بیماری آئے گی. جو کہتے ہیں غصے ہی سے یہ ہارٹ فیل اور سب. اور میں نے یہ دیکھی ہے چیز, ہمارے محلے میں پرانے محلے میں دو بچے تھے جو وہاں اصل رابط کے تھے, اس کا بھائی آیا جھگڑا کرنے لگا. دونوں اتنا غصہ ہوئے, جو اس میں بڑا بھائی تھا غصہ ہوا, فوری طور پر وہ گرا اور فوراً مر گیا. یقین یہ چیز ہمارے سامنے کی ہے. وہ شیخ المدارس ایک محلہ ہے, اندر جاتا ہے یہ جو ہے ثقافہ اس کے پیچھے ظاہر ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے, اس وجہ سے کہتے ہیں لڑتے ہیں. بیویاں آ کر کے کہتی ہیں یا گالی دیتی ہیں, جو بری گالی یہاں کی ہیں. تو کہتا ہے سر نیچے کر کے بیٹھ جاتا ہوں. جب وہ سب ایک طرف سے گالی دیتے, میں کہتا ہوں کہ اجازت ہے میں چلا جاؤں. شاید چپکے سے اٹھتا ہوں, پھر دوسرے ٹائم آ کر کے وہ چاپلوسی کرتی ہیں, آ کر کے راضی کرتی ہیں. تو آدمی یقیناً عقل مند ہو تو غصے پر قابو پا لے, جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو پچھاڑتا پھرنے والا یہ قابو, یہ طاقتور نہیں. طاقتور آدمی وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں کر لے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, پیارے رسول نے فرمایا, الظلم ظلمات یوم القیامہ, کسی پر ظلم کرنا یہ قیامت کے دن تاریکی کے سبب بنے گا. قیامت کے دن تاریکی ہی تاریکی, کہ نہ وہاں سورج ہوگا نہ چاند ہوگا, نہ ایک ایسا موقف ہوگا, جیسے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک موقف ایسا یا ایک جگہ ایسی ہوگی جس میں گھپ اندھیرا رہے گا. جو لوگ مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خاص روشنی دے گا. کافر لوگ پیچھے سے کہیں گے, انظرونا نقتبس من نورکم, اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے. وہ کہیں گے کہ ذرا سا انتظار کر لو, ہم تمہارے ساتھ چل کے تمہاری روشنی کے سہارے ہم بھی چل لیں. تو کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, پیچھے جاؤ, دنیا میں تمہیں ڈھونڈنا تھا یہ روشنی ڈھونڈ رہی تھی, الحمدللہ آپ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اور کچھ ایک ایسا مرحلہ بھی آئے گا جس میں سورج قریب ہوگا, جس کو کہتے ہیں سوانحے, اس میں روشنی ہی روشنی اور آگ کی بارش رہے گی. تو یہ جو ہے ظلمات, جو شخص ظلم کیا رہے گا, نماز بھی پڑھے ہیں, روزہ بھی پڑھے ہیں, سب کچھ کیا, روزہ بھی رکھے ہیں, تمام نیک اعمال بھی کیے, لیکن کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ تاریکی کا سبب بنے گا وہاں. اور پھر تاریکی کا معنی یہاں عام معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کی زندگی تمہارے لیے تاریکی تاریک رہے گی, یعنی تمہارے لیے خسارے کی بات ہوگی. نیک کام کر کے, جیسا کہ روایت میں آیا ہے پیارے رسول نے فرمایا, اتدرون من المفلس, مفلس اور قلاش آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو جانتے ہیں مفلس ہوا ہے من لا درہم لہ ولا دینار, جس کے پاس درہم دینار اور پیسے نہ ہو اسی کو ہم لوگ مفلس کہتے ہیں. پیارے رسول نے فرمایا نہیں, جیسا یہاں فرمایا کہ سخت طاقتور وہ آدمی ہے جو غصے کو قابو میں پالے, تم لوگ کچھ اور کسی اور کو طاقتور سمجھتے ہو, اسی طرح مفلس تم کچھ کسی اور کو سمجھتے ہو. مفلس وہ شخص ہے کہ روزہ بھی رکھا ہے, اس نے نماز بھی پڑھی ہے, صدقہ خیرات بھی کیا ہے, لیکن آئے گا قیامت کے دن اس کے سر پہ, اس کی گردن پہ ظلم ہوگا بہت سا, کسی کو مارا ہے, کسی کا مال کھایا ہے, کسی کی عزت لوٹی ہے. تو مظلومین کو اس کی نیکی لے کر کے دے دی جائے گی, اس کی نیکی چھین کر کے جو لوگ مظلوم ہیں ان کو دے دیا جائے گا. اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے, کیونکہ نیکی رہی نہیں گئی, دوسروں نے لے لیا. یہ سب سے بڑا مخلص اور فلاج اور فقیر اور مسکین آدمی ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, کس قدر ظلم ہوتا ہے. یقیناً بہت آج خود ہم اپنے ماحول میں دیکھیں, بچوں پر ظلم الگ ہوتا ہے, بیوی پر ظلم الگ ہوتا ہے, پڑوسیوں پر معمولی باتوں کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے. بچے اگر لڑ بیٹھے تو آدمی اس میں انصاف نہیں دیکھتا ہے, اپنے بچے کی حمایت میں دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے. اسی طرح چلتے پھرتے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے مراحل ایسے آتے ہیں جس میں آدمی ظلم کرتا رہتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ حق العباد اور اللہ کا حق صرف اس کی گردن پہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے خیر ہے، لیکن اگر نیک کام بھی کیا ہے اور حق العباد اس کے سر پہ ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے خطرے کا اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس کی نیکیاں چھین لی جائیں گی. الظلم ظلمات یوم القیامہ. دوسری روایت میں پیارا رسول نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن تمہارے لیے خسارے کا اور تاریکی کا سبب بنے گا. واتقوا الشح، بخیلی سے بچو، فإنه أهلك من كان قبلكم، بخیلی نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا. یعنی یہود نصارا عام طور پر مراد ہوتے ہیں جب کہا جائے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو. بخیلی کیا چیز ہے؟ وہ بھی ظلم ہی کا ایک پہلو ہے. بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دیا ہے خرچ، جو واجب خرچ ہے اس کو نہ دے کر کے آدمی بخیلی کر کے اپنا مال روک کر کے، حالانکہ حق ہے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کا، تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے تاریکی اور اس کے خسارے کا سبب بنے گا. شح البخل، ایک آدمی نے آ کر کے کہا کسی آدمی سے، کہا کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی بہت ہی نیک ہیں، فلاں قوم کے پابند ہیں، لیکن بخیل ہیں. بخیل کا مطلب ہے کہ حقدار کو حق نہیں دیتے ہیں. جب آدمی بخیلی کرنے لگے گا تو کسی مزدور بیچارہ جو گاڑی کمائی اپنے پسینے کی کمانا چاہتا ہے اس کو بھی اس کا حق نہیں دے گا. تو پیارے رسول نے فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کر کے کون سی بیماری ہے؟ کون سی بیماری ہے؟ حضرت ابو سفیان مکے کے سردار تھے لیکن ان کے اندر یہ خرابی تھی. حضرت ہند آئیں پیارے رسول کے پاس اور کہتی ہیں اسلام لانے کے بعد، کہتے ہیں اللہ کے رسول ان ابا سفیان رجل شقی، حضرت ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، لا یعطینی و بنی ما یکفینی، میرا خرچ اور میرے بچوں کا خرچ کافی دیتے نہیں ہیں کہ کافی ہو جائے. اف یحل لی ان آخذ من مالہ من غیر علم، کیا یہ جائز ہمارے لیے کہ ان کے نہ جانتے ہوئے ان کی جیب سے ہم نکال لیں اپنے کام بھر کا؟ تو پیارے رسول نے فرمایا خذی من مالی ما یکفی کے بنی، چپکے سے تم لے سکتی ہو ان کے مال سے جتنا تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو. یعنی کفایت کا، یہ نہیں کہ لے کر کے اور اڑانے لگے. تو گویا بخل کا درجہ ہے کہ آدمی اگر کسی سے بخل کر رہا ہے کسی کے حق کا، اس کو حق ہے کہ اس کا مال چپکے سے لے لے. جس کو ایک مسئلہ ہے جس کو مسئلہ تو ظفر کہتے ہیں، کسی نے بھی ہمارا مال زبردستی لے لیا، ظلم کیا، ہم کسی وقت بھی اپنا مال پائیں تو اس کو چپکے سے اس سے لے سکتے ہیں، اس حد تک جس حد تک ہمارا مال لیا ہے یہاں سے لیتے ہیں. بہرحال وقت خوشوں حفین ہو اہل کا منگانا، تو بالکل بخیلی سے بچو کیونکہ بخیلی نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا. وان محمود ابن کتب، اذان میں سب لائیے صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد علیہ. پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرق ہے لفظ جلالہ اللہ، پتہ نہیں اکلی مطلب بڑی مہربانی، لفظ جلالہ اصل میں یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، رب جلیل جلالہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اور اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. جیسے اللہ کے لیے بڑی مثال، جیسے کوئی کہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام محمد علی ہے، آپ کو ابو انس بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے لڑکے کا نام ہو، اسی طرح آپ کو کہہ سکتے ہیں علامہ بھی کہہ سکتے ہیں، دوسری صفت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کا نام لفظ اللہ ہے، اللہ لفظ ہے اللہ کا، اور رحمان رحیم اور دوسرے یا لفظ جلیل آپ کہیں رب کہیں، یہ صفتیں ہیں. آپ نے وہ آیت پڑھا آپ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، اللہ کا نام لے کر کے یا اللہ کہو یا رحمان کہو، سب اللہ ہی کا نام ہے. اور جب پیارے رسول معاہدہ لکھنے لگے سورہ حدیبیہ میں تو آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عامر نے کہا کہ یہ رحمان کیا ہے، ہم رحمان نہیں جانتے ہیں، جس طرح ہم لکھا کرتے تھے جانتے تھے اسی نام سے لکھو، لکھو بسم اللہ، بسم کا یا ربی، بسم کا یا رب، اس طرح آیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے نام، اللہ کے 99 نام سے بھی زیادہ نام ہیں، لیکن 99 نام ایسے ہیں جن کو گن کر کے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو لفظ جلالہ اللہ کہیں گے یہ لفظ جلالہ ہے، یعنی اللہ کا لفظ عظیم یا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. وہ کلمۃ الرب رب کے معنی پالن ہار جس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں یعنی پالنے والا ہر ایک کو، ربوبیت یعنی تمام ضرورت کی چیزیں ہر ایک کو دینے والا اس کو رب کہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بچے کے پالنے والے کو مربی کہتے ہیں پالنے والا، اور تربیت کہتے ہیں بچوں کی تربیت اس طرح ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس معنی میں رب ہیں کہ ہر ایک کو سب کچھ دیتے ہیں جو ان کے پلنے اور ان کے بڑھنے کا سبب بنے. تفسیر خازن صحیح تفسیر میں شمار ہے یا نہیں، ایک عام بات آپ سمجھ لیجئے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں جن میں بہت سی چیزیں بے اصل ہیں، اس میں ایک جیسے کہ قیامت کے آثار میں بہت سی چیزیں، ملائم کا ذکر ہے، جس میں قیامت کے قریب جو جنگیں ہوں گی اس کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں ہیں. اسی طرح تفسیر ہے، تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اکثر صحیح نہیں ہے. کیا معنی ہے؟ اس میں بہت سی چیزیں اہل کتاب کی داخل کر دی گئی ہیں ان تفاسیر میں. کیا رسول نے فرمایا کہ حجت عن بنی اسرائیل ولا حرج ولا تصدقوا ولا تكذبوا، بنی اسرائیل سے بیان کرو لیکن ان کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو، شرط یہ ہے کہ ہمارے دین سے مخالفت نہ ہو تو اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں. لیکن بہت سی چیزیں اس کے باوجود انہوں نے داخل کر دی مفسرین نے جو ہمارے عقیدے سے کے خلاف بھی ہیں. بہت سی چیزیں جیسے یہ قصہ ساربہ بن حاتم کا، خود یہ قصہ سنایا گیا ہے کہ وہاں پہ